اتوار 22 مئی کے سیروین کے ساتھ جعفر رضوی کا سلام قبول کیجیے. افغان حکومت نے طالبان رہنما اختر منصور کی ہلاکت کی تصدیق کر دی. پاکستانی تجزیہ کار:
جو بھی کوششیں امن کے لیے ہو رہی تھی اس حملے کے بعد تقریباً ختم ہو جائیں گی. طالبان بات نہیں کریں گے, حملوں میں اضافہ کریں گے.
افغان تجزیہ کار:
ایک پیغام ہے طالبان کے لیے کہ اگر آپ مذاکرات نہیں کرتے ہیں تو ہم ریسپانس دے سکتے.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. افغانستان کے خفیہ ادارے نے تصدیق کر دی ہے کہ طالبان رہنما ملا اختر منصور امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے ہیں. یہ حملہ سنیچر کو جنوب مغربی پاکستان میں افغان سرحد کے قریب ایک علاقے میں کیا گیا. خدائے نور ناصر.
امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ ملا اختر منصور امریکی اہلکاروں کے لیے مستقل ایک خطرہ ثابت ہو رہے تھے. انہوں نے طالبان کی سربراہی جولائی 2015 میں طالبان کے بانی رہنما ملا محمد عمر کی وفات کے بعد سنبھالی تھی. آج افغان نیشنل سیکیورٹی ڈائریکٹریٹ نے بھی ایک بیان دیا جس میں کہا گیا کہ ملا منصور پاکستانی صوبہ بلوچستان کے علاقے دالبندین میں مارے گئے ہیں, جبکہ پینٹاگون نے گزشتہ روز ہی اعلان کیا تھا کہ یہ آپریشن احمد وال کے علاقے میں کیا گیا جس کی اجازت صدر بارہ اوباما نے دی تھی.
یورپی ملک آسٹریا کے شہر نینزنگ میں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ایک مسلح شخص نے میوزک کنسرٹ میں اندھادھن فائرنگ کی جس سے 2 افراد ہلاک 11 زخمی ہوئے اور خود حملہ آور نے بھی اپنے آپ کو گولی مار کر ہلاک کر لیا. آسٹریا میں ہی صدارتی دوڑ میں شامل امیدواروں کے لیے ووٹنگ ختم ہو گئی ہے, جس کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ یورپی یونین کے پہلے انتہائی دائیں بازو کے رہنما کا انتخاب ممکن ہے. فریڈم پارٹی کے نوبرٹ ہوفر کو آزاد امیدوار الیگزینڈر وین ڈیر بیلن کا سامنا ہے جنہیں گرینز کی حمایت حاصل ہے. ہوفر نے سے پہلے ووٹنگ کے دوران فتح حاصل کر لی تھی لیکن انہیں واضح اکثریت نہیں مل پائی تھی. یہ جنگ عظیم دوئم کے بعد پہلی بار ہے کہ اعتدال پسند پارٹیوں کو پہلے ہی مرحلے میں شکست ہوئی ہو. ادھر مسلمانوں کی کثیر آبادی والے ملک تاجکستان میں مذہبی سیاسی جماعتوں پر پابندی کے حوالے سے رائے شماری کی جا رہی ہے. آج ہونے والے ریفرنڈم میں ووٹروں سے یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ کیا صدر کی مدت پر عائد پابندی کو بھی ختم کر دینا چاہیے, یعنی کوئی جتنی بار چاہے صدر رہ سکتا ہے یا نہیں. نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اس ریفرنڈم کا ایک مقصد صدر کے اختیارات میں مزید اضافہ کرنا ہے. ادھر ترک صدر رجب طیب اردوان کے قریبی اور وفادار ساتھی بن علی یلدرم حکومتی جماعت اے کے پارٹی کے رہنما منتخب ہو گئے ہیں. نازیہ گلزار.
یہ انتخاب بن علی یلدرم کے ملک کے نئے وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار کر رہا ہے. علی یلدرم کا کہنا ہے کہ ان کا ترکی کے لیے سب سے اہم مشن آئین کی تبدیلی ہوگا جس میں صدر کو مزید اختیارات دیے جائیں گے. یلدرم وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالیں گے جو سابق وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو کے استعفے کے بعد خالی ہوا تھا. انہوں نے صدر کی جانب سے اپنے آپ کو مزید اختیارات دیے جانے کی خواہش کے بعد استعفی دیا تھا.
انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پانی کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں کریں, کیونکہ ان کے ملک کو اس وقت شدید خشک سالی کا سامنا ہے جو گرمی کی حالیہ لہر کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. ریڈیو پر قوم سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پانی قدرت کا انمول تحفہ ہے اور اس کی کمی ہونے کی وجہ سے درجنوں افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. 2 روز قبل انڈیا میں اعلان کیا گیا تھا کہ اب تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ریاست راجستھان میں 51 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اپنے دورے میانمار میں خاتون رہنما آنگ سان سوچی سے ملاقات کے دوران کئی سالوں کی فوجی حکومت کے بعد میانمار میں جمہوریت کی بحالی کے عمل کو سراہا. گزشتہ ہفتے امریکہ نے میانمار میں معاشی پابندیاں اٹھا لی تھی لیکن مزید پابندیاں اٹھانے سے قبل جان کیری نے ڈو مور کا مطالبہ کیا ہے. جان کیری کہہ رہے ہیں باقی پابندیوں کے خاتمے کی کنجی اس پیش رفت میں ہے جو میانمار کے اندر ہوئی, اسے جمہوریت کے راستے پر گامزن رکھنے کے لیے. شمسی توانائی سے چلنے والا ہوائی جہاز سولر امپلس جو دنیا کے گرد چکر لگانے کے مشن پر ہے اب امریکی ریاست اوہایو پہنچ گیا ہے جو اس کے مشن کا 12واں پڑاؤ ہے. عبید ملک.
کیونکہ یہ جہاز شمسی توانائی سے چلتا ہے لہٰذا اسے زیرو فیول ایئر کرافٹ کا نام دیا گیا ہے. سولر امپلس نے اوکلاہاما سے اڑان بھرنے کے بعد اوہایو میں ڈیٹن کے ہوائی اڈے پر لینڈنگ کی اور 1100 کلومیٹر کا سفر کرنے کے لیے پائلٹ آندرے بوشبرگ کو 16 گھنٹوں کی فلائٹ کرنی پڑی. سولر امپلس اگلے چند ہفتوں کے دوران نیو یارک جائے گا اور اس کے بعد وہ بحرہ اوکیانوس عبور کرے گا جو اس کے عالمی سفر کا اہم ترین حصہ ہے. گزشتہ سال مارچ کے مہینے میں شروع کیے جانے والے پوری دنیا کا چکر لگانے کے مشن کو مکمل کرنے کے لیے اسے دوبارہ ابوظہبی پہنچنا ہوگا.
یوکرین کے حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے مشرق میں پرتشدد کارروائیاں بڑھ رہی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ روس نواز باغیوں کی جانب سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جنگ بندی کی 30 مختلف خلاف ورزیاں کی گئی ہیں۔ اور مصر کے صدر عبدالفتح السیسی نے کہا ہے کہ جمعرات کو بحیرہ روم میں ایجپٹ ایئر کے طیارے کو پیش آنے والے حادثے کی تحقیقات میں ایک لمبا عرصہ تو لگ سکتا ہے، لیکن جو ہی حادثے کے محرکات کا پتہ چلے گا تمام تفصیلات کو منظر عام پر لایا جائے گا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ افغان حکومت نے تصدیق کر دی ہے کہ طالبان کے امیر ملا اختر منصور پاکستان پر ہونے والے ایک امریکی حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں، لیکن پاکستان میں دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے بی بی سی کو بتایا کہ ابھی خبر کی تصدیق نہیں کی جا سکتی، تفصیلات جمع کی جا رہی ہیں۔ حکام کہتے ہیں کہ منصور پر حملے کی منظوری امریکی صدر براک اوباما نے دی، اور یہ حملہ بلوچستان کے احمد وال علاقے میں ہوا، جس کے بارے میں پاکستان اور افغانستان کو مطلع کیا گیا۔ تفصیل سنیے محمد کاظم سے۔
امریکی حکام نے جس علاقے میں افغان طالبان کے امیر ملا اختر محمد منصور کو ڈرون حملے کا نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے وہ ضلع نوشکی کے علاقے مل کا ہے۔ یہ علاقہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے اندازاً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر مغرب میں واقع ہے۔ تاحال بلوچستان میں سرکاری حکام نے اس بات کی تصدیق نہیں کی ہے کہ نوشکی کے اس علاقے میں کوئی ڈرون حملہ ہوا ہے۔ تاہم سرکاری حکام کی جانب سے مل میں 2 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ سرکاری حکام نے بتایا کہ اس علاقے میں گزشتہ روز ایک گاڑی دھماکے سے تباہ ہوئی تھی اور اس میں 2 افراد ہلاک ہوئے۔ اس واقعے کے بارے میں مقامی لوگ کیا کہتے ہیں؟ دالبندین کے مقامی صحافی علی رضا رندے۔
مقامی لوگ ہیں اور شاہدی نے وہ انہوں نے بتایا کہ جب وہ نکلے باہر انہوں نے دیکھا ہے کہ اس گاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، اور اس موقع پر جہاز ڈرون طیاروں کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں۔
سرکاری حکام نے نہیں بتایا کہ ہلاک ہونے والے کون ہیں، اور نہ تاحال اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں طالبان کے امیر ملا منصور شامل ہیں۔ چونکہ گاڑی میں دھماکے کے بعد آگ لگی تھی، جس کے باعث دونوں افراد بری طرح سے جلس گئے تھے، دونوں افراد کو شناخت کے لیے کوئٹہ منتقل کیا گیا، جہاں ایک کی شناخت محمد اعظم کے نام سے ہوئی جو کہ گاڑی کا ڈرائیور تھا۔ دوسرے شخص کی شناخت تاحال نہیں ہوئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر چاغی شکیل خواجہ خیل نے فون پر بتایا کہ تباہ ہونے والی گاڑی سے ایک پاکستانی پاسپورٹ ملا تھا۔ اس پاسپورٹ پر ولی محمد، ولد شاہ محمد تحریر ہے۔ پاسپورٹ پر شخص کا مستقل پتہ ضلع قلعہ عبداللہ درج ہے، جو کہ کوئٹہ شہر کے شمال میں افغانستان سے متصل ضلع ہے۔ شناخت کے بعد ڈرائیور کی لاش کو ان کے رشتے داروں کے حوالے کیا گیا، جبکہ دوسرے شخص کی لاش کے بارے میں اسپتال کے ذرائع نے بتایا کہ ان کو سیکورٹی سے متعلق ادارے کے لوگ اپنے ساتھ لے گئے۔ بلوچستان کے سینئر صحافی شہزاد ذوالفقار کہتے ہیں کہ اگر سرکاری حکام نے ڈرون حملے کی تصدیق کی تو یہ بلوچستان میں پہلا ڈرون حملہ تھا۔
ڈرون سے ہی ہوئی ہے، کیونکہ جس طرح گاڑی کو کسی چیز نے تو ہٹ کیا نا، اگر آفیشل کہیں سے یہ بات بتایا بھی جائے، جو اب تک آلموسٹ ایڈمنسٹریشن اور وہ جو ہے ٹائٹ لیتا ہے، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہے، تو یہ فرسٹ ایور ڈرون اسٹرائک ہوگا۔
حکومت بلوچستان کے ترجمان نے اس واقعے کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے۔ اس کے مطابق مل کے علاقے میں ڈرون حملے کی اطلاعات کا بغور جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ترجمان کے مطابق اس علاقے میں اسپیشل برانچ کی ٹیمیں بھی موجود ہیں۔ ضلع انتظامیہ اور اسپیشل برانچ کی ٹیم جلد اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ ترجمان کے مطابق فی الحال ڈرون حملوں کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ نوشکی بلوچستان کا افغانستان سے متصل سرحدی ضلع ہے، اور اس ضلع کی طویل پٹی شمال میں افغانستان سے لگتی ہے۔ اس ضلع کے ساتھ بلوچستان کے افغانستان سے متصل ایک اور ضلع چاغی ہے۔ چاغی افغانستان کے صوبہ ہلمند سے متصل ہے، جو کہ افغان طالبان کا مضبوط گڑھ تصور کیا جاتا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ ملا اختر منصور پر حملے کے سلسلے میں پاکستان اور افغانستان کو مطلع کیا گیا تھا۔ میں نے پاکستان کی فوج کے ایک سابق افسر اور تجزیہ کار بریگیڈیئر سعد سے پوچھا کہ پاکستان نے تو معصومیت ظاہر کرتے ہوئے اس معاملے پر امریکہ سے وضاحت مانگی ہے، تو کیا واقعی فوج یا سرحدی اداروں کے تحفظ کے ذمہ دار اداروں کو پہلے سے علم نہیں تھا، یا کوئی پیشگی اطلاع اور سیکورٹی کلیئرنس دی گئی تھی؟
نہیں، میرے خیال میں اس قسم کی اطلاع امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو قبل از وقت نہیں دے گا۔ تو جو کیری صاحب کہہ رہے ہیں یا تو جب حملہ جس وقت ہو رہا تھا وہ اس وقت انہوں نے بتایا ہوگا یا حملے کے بعد بتایا ہوگا, کیونکہ امریکہ کو سن 2004 سے ان کو یہ شک ہے کہ اگر کوئی پیشگی معلومات جو ہیں وہ پاکستان کو دی جاتی ہیں تو وہ ان لوگوں کو آگے پاکستان پہلے سے ان کو دے دیتا ہے اور وہ جو حملے امریکی حملے ہوئے تھے وہ ناکام ہو جاتے ہیں. یہ امریکہ کی سوچ ہے, تو وہ میرے خیال میں کبھی بھی پاکستان کو انہوں نے پیشگی اطلاع نہیں دی ہوگی.
تو بگیڑے صاحب, اگر فرض کر لیں کہ پاکستان نے امریکہ سے تعاون کیا ہو اس حملے کے سلسلے میں, اگر ایسا ہو تو آپ کے خیال میں اس کے جواب میں پاکستان کو فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟
اول تو میں کبھی بھی نہیں مانوں گا کہ پاکستان نے تعاون کیا ہے ان کے ساتھ کہ وہ اس کو ڈرون حملے میں مار دیں, کیونکہ یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. بلکہ اگر پاکستان جس طرف مذاکرات کی وہ کوشش کر رہا ہے جس طریقے سے, اس میں مار دھاڑ جو ہے یا ان کے ساتھ سختی کرنا وہ پاکستان کی اسٹریٹجی نہیں ہے. پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم ان کے اوپر فشار ڈالیں گے زیادہ تو یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اور اگر آپ یہ بھی, اس کے اوپر بعد میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ پچھلے چند ماہ سے کوئٹہ میں نہیں تھے, یہ اور ان کے کوئٹہ پر رفقائے کار جو شورہ رہبری کے ممبرز ہیں اور جو بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, جب پاکستان ان کے اوپر فشار ڈالا تو یہ ادھر ادھر غائب ہو گئے. تو یہ بھی مقصود صاحب جب کوئٹہ سے باہر نکلے تو ان کا خطرہ تو تھا اور اس کے اوپر یہ ان کے اوپر حملہ ہو گیا. تو پاکستان ابھی کس کے ساتھ بات چیت کرے گا؟ ابھی نئی قیادت آئے گی, 3-4 ماہ اس میں گزر جائیں گے. آئے جو نئی قیادت آتی ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے, یا یہ مختلف دھڑوں میں یہ تقسیم ہو جاتی ہے؟ پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ 2-3 دھڑے بن گئے تھے ملا عمر کی وفات کے بعد.
اب آپ کے خیال میں بگیڈیئر صاحب کون قیادت سنبھال سکتا ہے ایسے میں, اگر ملا اختر منصور کی ہلاکت کی تصدیق ہو جاتی ہے تو آپ کے خیال میں قیادت کون سنبھال سکتا ہے پھر؟
اس میں دو مجھے بڑے وہ نظر آ رہے ہیں کینڈیڈیٹ جو ہیں, ایک ملا عمر صاحب کے جو بڑے صاحبزادے ہیں ملا یعقوب, اور دوسرا ہے عبد القیوم ذاکر جو پہلے کمیشن نظامی اس کے وہ سربراہ تھے, لیکن وہ اختر منصور کے ساتھ کچھ اختلافات کی وجہ سے پہلے باہر نکل گئے تھے, ابھی وہ دوبارہ فعال ہو گئے تھے لیکن اسی طرح اس عہدے پہ نہیں تھے.
لیکن بگیڑے صاحب, عبد القیوم ذاکر کی اہمیت اپنی جگہ, مگر ملا اختر منصور کے نائب کے طور پر تو سراج الدین حقانی کا نام آتا رہا ہے.
نہیں, سراج الدین حقانی اس کی تو دو وجہ ہیں, وہ طالبان کے اس طرح کے ممبر نہیں ہیں یا اس طرح تحریک میں یہ شروع میں شامل نہیں تھے جو یہ سراج الدین حقانی ہے یا ان کے والد جلال الدین حقانی جو تھے. یہ طالبان کے ساتھ جب طالبان کی حکومت تھی اس وقت بھی یہ تعاون وغیرہ کرتے تھے, لیکن انہوں نے ایک خود مختار حیثیت رکھی ہوئی تھی مالی طور پہ بھی اور عملیاتی طور کے اوپر بھی, انہوں نے اپنے آپ کو خود مختار رکھا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو قندھار اور اس کے قرب و جوار والے ہیں جو مغربی افغانستان کے لوگ ہیں جس میں دورانی ہیں, دورانی قبیلے ہیں, وہ کبھی بھی ایک مشرقی افغانستان کے جو ہے اس قسم کے سربراہی ہے وہ قبول نہیں کریں گے, وہ تھوڑے سے پریجوڈیسز ہیں اس موومنٹ میں.
پاکستانی فوج کے سابق افسر بریگیڈیئر سعد. آئیے اب آپ کو براہ راست کابل لے چلیں, جہاں پاکستان پر امریکی حملے میں افغان طالبان کے امیر ملا اختر منصور کی ہلاکت کی مزید تفصیل بتانے کے لیے نامہ نگار سعید انور ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. سعید انور, افغان حکومت تصدیق کرتے ہوئے تازہ ترین کیا معلومات دے رہی ہے؟
جی, پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ آج صبح جب یہ خبر سامنے آئی تو افغان صدر ہاؤس نے ایک بیان جاری کیا جس میں صرف اس بات کی تصدیق کی گئی کہ طالبان کے لیڈر ملا منصور پر امریکی ڈرون حملہ ہوا ہے. 3-4 گھنٹے بعد مختلف خبریں سامنے آ رہی تھیں, اس کے بعد افغانستان کے خفیہ ادارے NDAS نے رسمی طور پر تصدیق کی کہ اس ڈرون حملے میں طالبان کی رہنما اختر منصور مارا جا چکا ہے. اور NDAS کے بعد افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ نے بھی تصدیق کی کہ اختر منصور گزشتہ روز کوئٹہ کے ایک علاقے میں ڈرون حملے میں مارا گیا ہے. اس کے بعد جب منصور کی پاسپورٹ سامنے آئی تو ان آوازوں کو زیادہ افغانستان میں تو تقویت ملی ہے کہ اب منصور مزید نہیں ہے جو افغان سوشل میڈیا میں بتا رہے ہیں.
جی سعید انور, ان تفصیلات کے لیے بہت بہت شکریہ. تو اب سوال یہ کہ اگر افغان طالبان بھی اپنے نئے امیر یعنی ملا اختر منصور کی ہلاکت کی تصدیق کر دیتے ہیں تو کیا پھر ان کے نائب سراج الدین حقانی قیادت سنبھالیں گے؟ شدت پسند گروہ سراج الدین حقانی نیٹورک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مالی طور پر بہت مضبوط ہے. میں نے افغانستان اور وہاں جاری شدت پسندی پر کئی کتابوں کے مصنف اور تجزیہ کار موسیٰ خان جلالزئی کو اسی صورتحال کے تجزیے کی دعوت دی.
دیکھیے, افغان حکومت اور برطانیہ کے جو ذرائع ابلاغ ہے انہوں نے تو تصدیق کر لیا ہے کہ ملا منصور کو ڈرون حملے میں مار دیا ہے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے. مگر اگر اس کے بعد سراج الدین حقانی ان کی جگہ طالبان کی لیڈرشپ سنبھالتے ہیں تو میرے خیال میں چونکہ مذاکرات افغان حکومت نے گلبدین حکمتیار جیسے لیڈر جو سابق مجاہدین لیڈر تھے ان کے ساتھ کامیاب مذاکرات کیے اور ان کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا ہے, ان کے ساتھ اگریمنٹ بھی کر لی ہے, ان کے سارے لوگ کابل میں آ چکے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ان کی جو مذاکرات پاکستان کے ذریعے طالبان کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس بات کے قوی امکان ہے کہ وہ سراج الدین حقانی افغان حکومت کے ساتھ صلح کر لے, کیونکہ ملا منصور کے مارے جانے کا ایک پیغام ہے طالبان کے لیے کہ اگر آپ مذاکرات بھی کرتے ہیں تو ہم جو ہے ریسپانس دے سکتے ہیں.
لیکن موسیٰ خان جلالزئی صاحب, سراج الدین حقانی کے معاملے پر تو کافی عالمی دباؤ رہا ہے, کیا ان کے اساسوں کو منجمد کرنے کی کوشش کی گئی تھی؟
دیکھیں چونکہ وہ پاکستان ان کے سرپرستی کر رہے ہیں اور پاکستان ہر طریقے سے امریکن انتظامیہ کو ایک امتحانیہ کرا رہی ہے سراج الدین حقانی کے بارے میں, کبھی ان کو چھپاتے ہیں کبھی جو ہے وہ باہر آ جاتے ہیں, تو اگر امریکن چاہے تو ان کے اساسے منجمد بھی کر سکتے ہیں, اور اگر وہ بات نہیں مانتے ہیں افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے تو اس بات کی بھی امکان ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات کشیدگی کا شکار ہو جائے.
لیکن امریکی تو خود اصرار کرتے رہے ہیں, پاکستان پر دباؤ ڈالتے رہے ہیں کہ وہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرے, امریکی کبھی مطمئن نہیں رہے کہ پاکستان نے حقانی نیٹ ورک کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی کی ہے.
دیکھیے پاکستان نے شمالی وزیرستان میں بھی حقانی نیٹ ورک اور پاکستانی طالبان کے خلاف کارروائی کی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے دوسری علاقوں میں بھی کر رہے ہیں, مگر جہاں تک گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا ایک کنسیپٹ ہے پاکستان کے اندر کہ وہ افغان طالبان یا افغان لیڈرز طالبان کے لیڈر وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں, وہاں تمام فیسلٹیز اویل کر رہی ہے اور وہ صرف پاکستانی طالبان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے, تو اس سے افغان حکومت امریکہ اور پاکستان کے درمیان بہت زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی. افغانستان کے اندر ایک کنسیپٹ ڈیولپ ہوا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن اور سٹیبلٹی لانے کے لیے سنسیئر نہیں ہے اور وہ طالبان کے ذریعے اپنا ایجنڈا مسلط کرنا چاہتے ہیں.
طالبان اور افغان حکومت کے درمیان صورتحال تجزیہ کر رہے تھے موسیٰ خان جلالزئی. امریکی محکمہ دفاع یعنی پینٹاگن نے کہا ہے کہ اختر منصور افغانستان میں حملوں میں شریک رہے, افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن اور مصالحت کی راہ میں رکاوٹ رہے اور انہوں نے طالبان کو افغان حکومت سے مذاکرات سے روکے رکھا. اختر منصور جولائی 2015 میں افغان طالبان کے امیر بنے جب ملا عمر کی ہلاکت کی خبریں سامنے آئیں, لیکن بعض طالبان دھڑوں نے اختر منصور کو یہ کہہ کر امیر ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ ان کی تقرری شورا کی مشاورت کے بغیر کی گئی ہے. میں نے افغان امور اور خطے کے معاملات پر تجزیہ رکھنے والے تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی سے پوچھا کہ اب جبکہ افغان حکومت نے پاکستان میں امریکی حملے میں ملا منصور کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے تو پھر طالبان کا ایک دھڑا تردید کیوں کر رہا ہے کہ ملا منصور ہلاک نہیں ہوئے؟
دیکھیں وہ جن کا نام آ رہا ہے کہ انہوں نے تصدیق کی ہے ملا عبدالرؤف, تو ان سے میری خود بات ہوئی, وہ کہہ رہے میں نے کسی سے بات نہیں کی اور میں نے تصدیق بھی نہیں کی ہے, یہ منصور کا مخالف دھڑا ہے, اس کے سربراہ ملا محمد رسول ہیں, ان کی آپس میں کافی اختلافات ہیں, تو ابھی تک جو منصور کا دھڑا ہے جو بڑا مضبوط دھڑا ہے وہی اصل میں آج کل افغانستان میں جنگ کر رہے ہیں, وہ تو نہیں مان رہے اور وہ تردید کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ شواہد کافی اکٹھے ہو رہے ہیں اور ابھی یہ ہے کہ یہ بات یقینی ہے کہ ملا اختر منصور ہی اس حملے کا ٹارگٹ تھے. امریکی کہہ رہے ہیں افغانستان کی حکومت نے تصدیق کر دی ہے کہ واقعی اختر منصور مارے گئے ہیں, ظاہر ہے امریکیوں نے ان کو اطلاع دی ہوگی, اور یہاں پہ یہ بھی معلوم ہے کہ یہ حملہ احمد وال کے علاقے میں ہوا جو کہ نوشکی سے تقریباً 30 کلومیٹر دور ہے بلوچستان میں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اختر منصور جو ہیں وہ گردی جنگل کے علاقے میں گئے تھے جہاں پہ ایک تکون ہے, پاکستان اور ایران اور افغانستان کی سرحدیں ملتی ہیں, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب حملہ ہو گیا اور ان کی گاڑی کو آگ لگ گئی تو پھر وہاں پہ پاکستانی ایف سی کے جو جوان ہیں جو دستے ہیں وہ بھی وہاں پہنچ گئے تھے, تو کچھ باتیں تو ابھی سامنے آ رہی ہیں, لیکن ظاہر ہے جب تک طالبان نہیں مانیں گے تصدیق نہیں کریں گے تو یہ خبر پوری طرح اس کو ہم مصدقہ نہیں کہہ سکتے, لیکن امریکی مطمئن ہیں, افغان حکومت مطمئن ہے, پاکستان کے کچھ سیکیورٹی حکام کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ واقع ہوا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی جو ہے اس کی مزید تفصیلات سامنے آئیں گی.
لیکن رحیم اللہ، افغان حکومت کی امن کوششوں میں طالبان سے مذاکرات تو ایک اہم ہدف ہے، ایسے میں جبکہ افغان حکومت طالبان رہنماؤں سے بات چیت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ملا اختر منصور کو اس فضائی حملے کا نشانہ کیوں بنایا گیا ہوگا؟
دیکھیں، امریکیوں نے اس کی دو وجوہات بتائی ہیں اور ان کے حکام یہ کہہ رہے ہیں، اپنا نام نہیں بتا رہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک تو اختر منصور مذاکرات کے مخالف تھے اور وہ امن کی راہ میں رکاوٹ تھے، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ منصور کی سربراہی میں طالبان افغانستان میں امریکی فوج کے اوپر حملے کر رہے تھے، تو وہ یہ ایک دلیل دے رہے ہیں کہ اس لیے یہ ٹارگٹ تھے. لیکن ظاہر ہے امریکی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ طالبان سے بات چیت ہونی چاہیے، اور پاکستان سے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ پاکستان یہ مذاکرات کروائے. افغان حکومت بھی پاکستان سے کہہ رہی تھی کہ یا تو مذاکرات کروائیں، کیونکہ طالبان رہنما اکثر پاکستان میں ہیں، اگر نہیں مانتے تو پاکستان ان کے خلاف کارروائی کرے. پاکستان نے کہا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ مذاکرات کرنا چاہیں گے، کروائیں گے، کوشش کریں گے، لیکن وہ افغان طالبان کے خلاف فی الحال کوئی کارروائی نہیں کریں گے، کیونکہ پہلے بھی کارروائیاں ہوئی ہیں، 15 سال ہو گئے ہیں، جنگ کے ذریعے مسئلے کا حل نہیں نکلا، بات چیت کو موقع ملنا چاہیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کوششیں امن کے لیے ہو رہی تھیں وہ اس حملے کے بعد تقریباً ختم ہو جائیں گی. ابھی طالبان بالکل بات نہیں کریں گے، وہ میرے خیال میں اپنے حملوں میں اضافہ کریں گے، وہ کہیں گے کہ وہ منصور کی ہلاکت کا بدلہ لینے جا رہے ہیں.
تو رحیم اللہ، اگر ملا اختر منصور کی ہلاکت طالبان بھی کر دیتے ہیں تو کیا اس صورت میں ان کے کوئی نائب قیادت سنبھالیں گے طالبان کی؟
دیکھیں، ان کے دو نائب ہیں، ایک تو ملا ہیبت اللہ اخنزادہ ہیں جو کہ ایک عالم دین ہیں اور وہ مذہبی اور سیاسی امور کے لیے وہ نائب امیر تھے. دوسرے سراج الدین حقانی ہیں جو حقانی نیٹ ورک کے سربراہ بھی ہیں اور وہ فوجی معاملات کو دیکھ رہے تھے. تو یہ دو ان کے اہم رہنما ہیں، لیکن اور بھی اس میں ایسے اہم لوگ ہیں جو کہ منصور کی جگہ لے سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو امکان ہوگا نئے امیر بننے کا وہ ملا محمد یعقوب کا ہوگا، جو کہ طالبان کی تحریک کے بانی ملا محمد عمر کے بڑے بیٹے ہیں. ان کے اوپر اتفاق رائے ممکن ہے. یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ منصور کے بعد، چونکہ وہ ایک متنازع شخصیت تھے، ایک دڑا طالبان کا ان کی مخالفت کر رہا تھا، تو ان کے ہلاک ہونے کے بعد ممکن ہے کہ طالبان کے دونوں دڑے اکٹھے ہو جائیں اور یعقوب کے اوپر ان کا اتفاق ہو جائے اور وہ ان کے امیر بن جائیں.
رحیم اللہ، کسی نئی قیادت کے سامنے آنے سے افغان طالبان کی حکمت عملی میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے کیا؟
میرے خیال میں فی الحال تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. فی الحال تو وہ کہیں گے کہ جو راستہ ملا عمر نے اپنایا یا ملا منصور نے، کہ وہ افغان حکومت کو نہیں مانتے تھے، اس سے بات چیت نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ امریکہ سے مذاکرات کے حق میں تھے، تو میرے خیال میں وہی پالیسی چلے گی، اور اس پالیسی کو بدلنا بڑا ہی مشکل ہوگا نئے امیر کے لیے، کیونکہ وہ یہ کہیں گے کہ اگر نیا امیر آ کر پالیسی کو بدلتا ہے، بات چیت کرتا ہے، تو میرے خیال میں جو طالبان کے جنگجو ہیں، کمانڈر ہیں، جو اہم لوگ ہیں، وہ اس فیصلے کو نہیں مانیں گے. تو فی الحال تو مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ امن کا جو سلسلہ تھا بات چیت کرنے کا وہ ختم ہو جائے گا.
تو رحیم اللہ، پھر وہ جو چار ملکی گروپ تھا جس میں امریکہ، چین، افغانستان اور پاکستان شامل تھے، ان کی حکمت عملی پر پھر اب کیا اثر پڑ سکتا ہے؟
دیکھیں، ویسے بھی وہ جو گروپ ہے چار ملکوں کا، اس کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی، اور یہ جو پانچلا اجلاس اس گروپ کا ہوا اسلام آباد میں کچھ دن پہلے، تو وہ 3 مہینے کے وقفے کے بعد ہوا تھا. کافی اختلافات تھے، خاص طور پہ پاکستان اور افغانستان کے. میرے خیال میں وہ گروپ فی الحال تو رہے گا، اس کو ختم نہیں کریں گے، لیکن اس کی فعالیت، اس کی کارکردگی کے بارے میں کئی سوالیہ نشان ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ گروپ ان حالات میں کوئی پیش رفت کر سکتا ہے.
افغان طالبان کے رہنما ملا محمد اختر منصور کی ہلاکت تجزیہ کر رہے تھے رحیم اللہ یوسف زئی. افغان حکام نے اس ہلاکت کی تصدیق کی ہے. یہ خبر بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی شہ سرخی بھی ہے اور سہربین کی سب سے بڑی خبر بھی تھی. اور ہمارے ساتھی وسعت اللہ خان نے اسی معاملے پر آج اپنا کالم بات سے بات لکھا ہے. فی الحال تو اس کی ایک جھلک سنیے.
ملا اختر منصور نہ رہے تو طالبان کو نئے امیر کے لیے اخباری اشتہار بک کرانا پڑے گا، اور ملا منصور کی عدم موجودگی میں کیا اگلے ہفتے تک صوبہ ہل مند اشرف غنی کے قبضے میں ہوگا؟ افغانستان سمیت مغربی اور جنوبی ایشیا کی ممکنہ خوشحالی کے بارے میں کیسی پیاری پیاری باتیں ہوئی تھیں۔ ہوا کیا؟ افغان کڑاہی کے نیچے آنچ کیا دھیمی ہو گئی؟
وسط اللہ خان کا کالم بات سے بات آپ خبروں کے خلاصے کے بعد تفصیل سے سن سکیں گے۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں۔
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی سی، ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-39۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
کھیل کی خبریں سنتے ہیں سبا ناز کے ساتھ۔
انڈین کرکٹ بورڈ کے سابق سیکرٹری انوراگ ٹھاکر آج ممبئی میں ہونے والی 41 افراد کی میٹنگ میں متفقہ طور پر بی سی سی آئی کے نئے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ ششانک منوہر کی جگہ صدر کے عہدے کے لیے صرف انوراگ ٹھاکر کی جانب سے ہی کاغذات نامزدگی جمع ہوئے تھے، وہ 2017 تک اس عہدے پر فائز رہیں گے۔ ان کی جگہ اجے شرکے کو بورڈ کا نیا سیکرٹری مقرر کر دیا گیا ہے۔ انگلینڈ کی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان ایلسٹر کک سری لنکا کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں اننگز اور 88 رنز کی جیت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں،
یہ اہم کامیابی تھی۔ جیمز اینڈرسن کی 10 وکٹیں تو قابل ذکر ہیں ہی، میں جانی بیسٹو کا نام لینا چاہوں گا جن کے 140 رنز کی بدولت ہماری میچ پر گرفت مضبوط ہو گئی۔
انگلش فٹ بال کلب مینچسٹر یونائیٹڈ نے 2004 کے بعد ایف اے کپ ٹائٹل جیت لیا، پھر بھی مینیجر لوئی وان گال کی جگہ ہوزے مورینیو کو کلب کا نیا مینیجر مقرر کیا جا رہا ہے، جبکہ لوئی وان گال کا 3 سالہ مدت ملازمت کا ایک سیزن ابھی باقی ہے۔ اس فیصلے پر کلب کے فینس اپنی رائے کا اظہار کچھ اس طرح کر رہے ہیں۔
Fantastic. I think Mourinho is the man to take any club forward. He's a winner.
زبردست، مورینیو درست انتخاب ہیں، وہ کلب کو آگے لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ لوئی وان گال پچھلے 2 سالوں سے کوئی قابل ذکر کارکردگی نہیں دکھا سکے۔ لوئی وان گال نے ہمیں ابھی ایف اے کپ ٹائٹل جتوایا ہے، اس موقع پر یہ اعلان ان کی بے عزتی ہے۔
ٹینس کے بڑے مارکے فرینچ اوپن کا آغاز ہو گیا ہے۔ مردوں کے میچز میں گریگور دیمتروف، میلوش راونک، نشی کورے، نک کریگیوس، اور خواتین میں پیٹرا کیویٹووا، ہیدا واٹسن، کیرولینا پلیسکووا، سیمونا حالپ، لوسی سفاروا اور سویتلانا کوزنیٹسووا پہلے راؤنڈ میں میچز کھیل کر فرینچ اوپن کا آغاز کر رہی ہیں۔
کھیل کی خبریں آپ نے سبا ناز سے سنی، سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ انسانی جسم پر ٹیٹو بنانا کر ہولناک مناظر کی عکاسی کیسے کی جا سکتی ہے، اگر آپ جاننا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آ سکتے ہیں۔ لیکن سیربین میں آئیے خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں عبداللہ فاروقی سے۔
افغانستان کے خفیہ ادارے نے تصدیق کی ہے کہ طالبان رہنما ملا اختر منصور جنوب مغربی پاکستان میں افغان سرحد کے قریب ایک علاقے میں امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے ہیں۔ بینکاک میں 200 لوگوں نے اس فوجی بغاوت کے 2 سال مکمل ہونے پر احتجاج کیا ہے، جس کے نتیجے میں منتخب حکومت برطرف کی گئی تھی۔ عراقی حکام نے شہر فلوجہ میں رہنے والوں کو شہر چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے، کیونکہ وہ شہر پر سے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا قبضہ چھڑانے کے لیے بڑا حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آسٹریا میں صدارتی دوڑ میں شامل امیدواروں کے لیے ووٹنگ ختم ہو گئی ہے، جس کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ یورپی یونین کے پہلے انتہائی دائیں بازو کے رہنما کا انتخاب ممکن ہے۔ اور تاجکستان میں مذہبی سیاسی جماعتوں پر پابندی کے حوالے سے رائے شماری کی جا رہی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ خبروں کے خلاصے کے بعد ہم آپ کو وسعت اللہ خان کا کالم بات سے بات سنوائیں گے، تو لیجئے ہم اپنا وعدہ پورا کیے دیتے ہیں۔
ملا عمر کا نام 1994 سے پہلے کس کس نے سنا تھا؟ کیا ملا اختر منصور 2 برس پہلے عمومی یادداشت میں تھے؟ اسامہ بن لادن کو کتنے درجن پاکستانی 1996 سے پہلے جانتے تھے؟ ابو بکر البغدادی 4 برس پہلے کہاں پائے جاتے تھے؟ اس سے زیادہ مزہ کا خیز سنجیدہ بیانیہ بھی کیا ممکن ہے کہ بیت اللہ مر گیا، اب پاکستانی طالبان کی کمر ٹوٹ جائے گی، حکیم اللہ مر گیا، اب تو طالبان کے متحرک رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بس فضل اللہ کسی طرح ہاتھ آ جائے تو آپریشن ضرب عزم کی تکمیل ہو جائے گی، جیسے عراق میں بربادی کا اصل ذمہ دار ابو مصعب الزرقاوی تھا، خسکم جہاں پاک، اب ابو بکر بغدادی کے ہٹنے کی دیر ہے، بلاد شام و عراق کا آسمان امن کی فاختاؤں سے بھر جائے گا۔ کیا بن لادن کے نہ ہونے سے القاعدہ ختم ہو گئی؟ ملا عمر کی موت سے افغان طالبان کی طاقت میں کچھ کمی آئی؟ ملا اختر منصور نہ رہے تو طالبان کو نئے امیر کے لیے اخباری اشتہار بک کرانا پڑے گا؟ اور ملا منصور کی عدم موجودگی میں کیا اگلے ہفتے تک صوبہ ہلمند اشرف غنی کے قبضے میں ہوگا؟ اور کوئی نیا سقوط قندوز بھی نہیں ہوگا؟ کیا ڈاکٹر اللہ نظر سے پہلے بلوچستان میں دودھ بہتا تھا؟ برام داغ نہ رہا تو بلوچستان میں مور ناچیں گے کیا؟ پٹیچر سے پٹیچر ہدایت کار کو بھی ناظر کی جبلی کمزوری معلوم ہے کہ لوگوں کی توجہ کا مرکز اداکار ہوتے ہیں، ان کے اچھے برے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فلم کے اصل آدمی یعنی ڈائریکٹر کے بارے میں کتنوں کو کرید رہتی ہے، لہذا ایک اداکار چل جائے تو اس کی قسمت، نہ چلے تو بھی اس کی قسمت، مگر ہدایت کار کو یہ سہولت بہرحال ہے کہ ایک فلم ناکام ہو تو دوسری کامیاب ہو جاتی ہے، نہ بھی ہو تو تیسری بن جاتی ہے، ایک فائنانسر انکار کرتا ہے تو کوئی اور فائنانسر پھنسا لیا جاتا ہے۔ یاد ہے نا گزشتہ برس اسلام آباد میں ہونے والی ہارٹ آف ایشیا ڈائریکٹرز کانفرنس؟ سر سے سر جوڑ کے اور کلے سے کلہ ملا کے افغانستان سمیت مغربی اور جنوبی ایشیا کی ممکنہ خوشحالی کے بارے میں کیسی پیاری پیاری باتیں ہوئی تھیں، ہوا کیا؟ افغان کڑاہی کے نیچے آنچ کیا دھیمی ہو گئی؟ یہ چین اور امریکہ کا بھی خوب ہے، چین کے مشرقی سمندر میں ایک دوسرے پہ غراتے ہیں اور مغربی سرحد پہ افغانستان میں ایک دوسرے کو پہلے آپ کہتے نہیں تھکتے۔ اچھی بات ہے کہ افغانستان، پاکستان، چین اور امریکہ پہ مشتمل 4 فریقی گروپ بیچارے افغانستان میں امن قائم کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہے، بھلے اس علاقے میں رہنے والے 3 دیگر بڑے یعنی ایران، روس اور بھارت اس گروپ میں شامل نہ بھی ہوں۔ چلیے ایران، روس اور بھارت کو چھوڑیے، یہی بتا دیں کہ 4 فریقی افغان گروپ آپس میں کتنا متفق ہے؟ کیا گروپ کا معزز رکن پاکستان حقانیوں پہ سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے؟ کیا گروپ کا حصہ کابل حکومت پاکستانی طالبان کو سرحد پار کارروائیوں سے روکنے پہ آمادہ ہے؟ کیا گروپ کا سرخیل امریکہ سمجھتا ہے کہ امداد اور F-16 وغیرہ کی فراہمی میں اڑنگے کے باوجود پاکستان افغان طالبان کو اچھا بچہ بنانے کے لیے بدستور ڈو مور کرتا پھرے گا؟ کیا 4 فریقی افغان گروپ کا دوسرا سرخیل چین بھارت سے سالانہ $75 ارب کی تجارت کے باوجود اس امریکی خواہش کا احترام کرتا ہے کہ بھارت افغانستان میں اہم فریق بنے؟ بدلے میں کیا بھارت آمادہ ہے کہ پاک چائنا کوریڈور منصوبہ آسانی سے مکمل ہو جائے؟ کیا پاکستان ایسے افغانستان کو قبول کر لے گا جو بھارت اور ایران کے ساتھ مل کے اقتصادی اور سیاسی لحاظ سے پاکستان کو بائی پاس کر دے؟ اور کیا چین یہ برداشت کرے گا کہ ایرانی معاشی کیک کا زیادہ حصہ بھارت چاٹ جائے؟ اور کیا امریکہ اس علاقے کا مستقبل اس علاقے کی طاقتوں پہ چھوڑ کے بوریا لپیٹنا چاہے گا؟ اگر یہ سب ہو جائے تو پھر سب کچھ ہو جائے گا، ورنہ تو افغان کنویں سے 40 چھوڑ 40,000 ڈول پانی نکال لیں تب بھی کنواں پاک ہونے سے رہا۔ اس کنویں میں مفادات کا کوئی ایک کتا تھوڑی پڑا ہے، غول کا غول ڈوبا تیر رہا ہے۔
وسط اللہ خان کا ریڈیو کالم، بات سے بات آپ نے سنا۔ مسلم اکثریتی ملک تاجستان میں مذہبی سیاسی جماعتوں پر پابندی کے معاملے پر رائے شماری ہو رہی ہے۔ نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اس ریفرنڈم کا ایک مقصد صدر کے اختیارات میں مزید اضافہ کرنا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ فیاض احمد سے سنیے۔
صدر امام علی رحمان سابق سوویت جمہوریہ کے ملک تاجکستان پر سن 1992 سے حکومت کر رہے ہیں۔ انہوں نے حزب اختلاف کی اسلام پسند پارٹی اسلامی نشاط ثانیہ پر پابندی لگانے کے لیے گزشتہ سال کوشش شروع کی تھی۔ تاجکستان میں خونی خانہ جنگی کا خاتمہ سن 1997 میں اسلام پسندوں کے ساتھ معاہدے کا نتیجہ تھا، لیکن اس کے بعد سے انہیں مسلسل حکومت سے باہر کیا جا رہا ہے۔ آج ہونے والے ریفرنڈم میں ووٹروں سے یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ کیا صدر کی مدت پر عائد پابندی کو بھی ختم کر دینا چاہیے، یعنی کوئی جتنی بار چاہے صدر رہ سکتا ہے۔ اس ریفرنڈم میں صدارتی امیدوار کی عمر 35 سال سے گھٹا کر 30 سال کرنے کی بھی تجویز ہے۔ اس ریفرنڈم میں صدارتی امیدوار کی عمر 35 سال سے گھٹا کر 30 سال کرنے کی بھی تجویز ہے۔ اس تبدیلی کے تحت امام علی رحمان کے بیٹے رستم کو صدر کے لیے انتخاب میں کھڑے ہونے کا موقع مل جائے گا۔ رستم ابھی 29 سال کے ہیں اور آئندہ انتخابات سن 2020 میں ہونے والے ہیں۔ یہ تینوں نقطے پارلیمانی بل میں شامل آئین میں ترامیم کا حصہ ہیں۔ بیلٹ پیپر پر سوال کیا گیا ہے کہ کیا آپ اپنے ملک کے آئین میں ترامیم و اضافے کے حق میں ہیں۔ تاجکستان کا شمار اس خطے کے غریب ترین ممالک میں ہوتا ہے اور اس کا روس پر بہت انحصار ہے۔ تاجکستان کے بہت سے باشندے روس میں کام کرتے ہیں اور ان کی آمدنی ملک کی مجموعی پیداوار کا نصف ہے۔ اس بات کے خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ افغانستان کی شورش تاجکستان کی سرحد میں داخل ہو سکتی ہے۔
تاجکستان میں مذہبی جماعتوں پر پابندی کے بارے میں رائے شماری، تفصیل آپ کو بتائی فیاض احمد نے۔ مصر میں لاپتہ ہونے والے ایک ہوائی جہاز کا ڈیٹا ریکارڈ تلاش کرنے کے لیے بحیرہ روم میں آب دوز استعمال کی جا رہی ہے۔ مصر کے صدر کا کہنا ہے کہ طیارہ حادثے کی تحقیقات میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن جتنی جلد ممکن ہو سکا حقائق سامنے لائے جائیں گے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کی تفصیل کے ساتھ نازیہ گلزار۔
مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے ذرائع ابلاغ پر زور دیا ہے کہ وہ طیارہ حادثے کے بارے میں قیاس آرائیوں سے کام نہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ حادثے کی تفتیش کے مکمل ہونے کا انتظار کیا جانا چاہیے۔
یہ جاننا بہت اہم ہے کہ ہم اس موقع پر کسی مخصوص صورتحال کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ مجھے آج موقع ملا جیسے ہم سب آج اکٹھے ہوئے اور مقامی اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ پر خطاب کرنے کے حوالے سے بات چیت کی، تو میری گزارش ہے کہ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی مخصوص صورتحال کا تجزیہ نہ کیا جائے۔
گزشتہ روز فرانسیسی تفتیش کاروں نے کہا تھا کہ مصری ایئر لائن کے لاپتہ ہو جانے والے جہاز کے اندر خود کار پیغام جاری کرنے والے نظام نے بتا دیا تھا کہ جہاز کے اندر دھواں اٹھنا شروع ہو گیا ہے۔ ادھر ہوا بازی کے شعبے کے وزیر نے کہا کہ طیارے میں تکنیکی خرابی کے مقابلے میں دہشت گردی کے حملے کا امکان قوی ہے، جبکہ صدر عبد الفتاح السیسی تفتیش کے حوالے سے کہتے ہیں
قد یکون الوقت بتاخد وقت قد لیکن بمجرد
اس میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ یہ چیزیں کبھی کوئی چھپا نہیں سکتا۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی نتائج سامنے آئیں گے ان کا اعلان کر دیا جائے گا، لیکن میں یہ دہرانا چاہتا ہوں کہ ہمیں نتائج میں جلد بازی یا کسی ایک مخصوص مفروضے کو نہیں اٹھا لینا چاہیے۔
دوسری جانب مصر کے حکام نے لاپتہ ہونے والے جہاز کی بحیرہ روم میں تلاش کے دوران ملنے والے ملبے کی جو تصاویر جاری کی ان سے واضح ہوتا ہے کہ یہ مصری ایئر لائن کا لاپتہ ہونے والا ہی جہاز ہے۔ مصری ایئر لائن کا طیارہ جمعرات کو پیرس سے قاہرہ جاتے ہوئے اچانک لاپتہ ہو گیا تھا اور بعد میں معلوم ہوا کہ یہ بحیرہ روم میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ اس پر عملے کے ارکان سمیت 66 افراد سوار تھے۔
نازیہ گلزار۔ اور اب وقت ہوا ہے آپ کے خطوط پر مبنی سلسلے آپ کا خط ملا کر۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے
اور میں ہوں نگار صدیقی، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ عارف آج ابتدا کر رہے ہیں ایک نئے سامع کے خط سے، جن کا نام ہے جمیل خان صدیقی اور گاؤں کا نام ہے تورا وڑی ضلع ہنگو۔
اچھا تو کیا لکھتے ہیں جمیل صدیقی صاحب؟
لکھتے ہیں میں سیربین کا اتنا مستقل لسنر ہوں کہ اگر کسی شام پروگرام نہ سن سکوں تو رات بھر نیند نہیں آتی۔
اچھا
یوں تو آپ کے یہاں سے سنائی دینے والی سبھی آوازیں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، لیکن مجھے احمد رضا کی آواز نے خاص طور پر مسحور کر رکھا ہے۔ ان کا گلا کسی ماہر گلوکار کی سی مٹھاس رکھتا ہے اور تلفظ اتنا شفاف کہ ہر لفظ پہ ہمارے منہ سے داد نکلتی ہے. مجھے معلوم ہے کہ بی بی سی اردو سروس کے پروگرام پروفیشنل لوگوں میں بہت مقبول ہیں، یعنی ڈاکٹر، پروفیسر اور وکیل وغیرہ آپ کے پروگرام بہت شوق سے سنتے ہیں. ان کے علاوہ سول سروس اور پاکستان ملٹری اکیڈمی میں داخلے کے خواہش مند امیدوار بھی آپ کے پروگراموں کو غور سے سنتے ہیں اور نوٹس بھی لیتے ہیں. میں نہ تو کوئی پروفیشنل ہوں اور نہ ہی افسری کا امیدوار، لیکن ایک چیز میں ان سب لوگوں کی برابری کرتا ہوں، یعنی جس ذوق و شوق اور توجہ سے یہ لوگ آپ کی نشریات سنتے ہیں اسی توجہ اور لگن سے میں بھی آپ کے سارے پروگرام سنتا ہوں.
ہاں تو بس پھر آپ میں اور افسر لوگوں میں کوئی خاص فرق تو نہ ہوا جمیل صاحب؟ ویسے ہمارے لیے تو سبھی سامعین برابر ہیں، البتہ جتنی تعریف آپ نے ہماری کر دی ہے اس سے بس آپ کا خط مسترد ہوتے ہوتے رہ گیا.
بس یہ سوچ کر پڑھ دیا کہ آپ کا پہلا خط ہے.
آئندہ ذرا تعریف کے معاملے میں ہاتھ روک کے رکھیے صاحب.
اور یہ اگلا خط بھی ایک نئے سامع کا ہے، داؤد خیل سے عبد الحمید خان لکھتے ہیں، میری عمر 75 سال ہے اور میں گزشتہ 30 برس سے آپ کی نشریات باقاعدگی سے سن رہا ہوں.
رے رے رے، تو پھر یہ نئے لسنر کیسے ہوئے؟
میرا مطلب تھا نئے مکتوب نگار.
اچھا اچھا، تو کیا لکھتے ہیں بزرگوار؟
لکھتے ہیں، یہ میرا پہلا خط ہے، اگر حوصلہ افزائی ہوئی تو آئندہ بھی اپنے خیالات سے آگاہ کرتا رہوں گا. میرا دل یہ دیکھ کر بہت کڑتا ہے کہ قانون کے لمبے ہاتھ صرف غریب اور کمزور انسان کے گریبان تک پہنچتے ہیں. طاقتور اور بارسوخ انسان قانون سے ماورا رہتا ہے، اور یہ بے انصافی صرف ملکی سطح پر نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی جاری ہے. ہمارے ملک کا سابق صدر سارے قانونی رسے توڑوا کر اور عدالتی فیصلوں کا منہ چڑا کر آرام سے باہر چلا گیا. اگر کوئی عام آدمی ایسی حرکت کرتا تو پولیس اس کے گھر والوں کو حراست میں لے لیتی، اور جب تک ملزم لوٹ نہ آتا اس کے اہل خانہ یرغمال بنے رہتے. آج ساری دنیا میں مسلمانوں کا خون پانی سے بھی ارزاں ہو چکا ہے. فلسطین اور کشمیر میں یہ خون گلیوں میں بہ رہا ہے، لیکن انسانی حقوق کے بڑے بڑے علمبردار خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں. اور عارف، اس کے بعد حمید صاحب نے دنیا بھر کے ممالک سے ایسی مثالیں پیش کی ہیں جہاں مظلوموں کی کوئی نہیں سنتا اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول ہر طرف کار فرما دکھائی دیتا ہے. عبد الحمید صاحب کا کہنا ہے کہ اس طرح کی بے انصافی تباہ کن نتائج پیدا کرے گی. ان کا یہ طویل خط ایک شعر پہ ختم ہوتا ہے، ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا.
ایک مفصل اور مدلل خط لکھنے کے لیے ہمارا شکریہ قبول کیجیے عبدالحمید صاحب. آپ جیسے بزرگوں کی شمولیت سے ہماری اس خطوں کی محفل کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. ہماری درخواست ہے کہ آئندہ بھی اپنے قیمتی خیالات اور انمول مشوروں سے نوازتے رہیے گا.
اور یہ اگلا خط خیبر پختونخوا کے شہر لتمبر سے، ایس یو نایاب کھٹک اور ان کے ساتھی پوچھتے ہیں، آپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کا انتہائی عمدہ اور معلومات افزا پروگرام تو بند کر دیا، لیکن سائنس کی خبریں تو پھر بھی نشر ہوتی رہیں گی اور سامعین کے ذہنوں میں سوالات بھی پیدا ہوتے رہیں گے. بہت دور کے اجرام فلکی کا زمین سے فاصلہ بیان کرنے کے لیے نوری سال کا پیمانہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ فاصلہ ناپتے کس طرح ہیں؟ یعنی یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں ستارہ ہم سے کتنے نوری سال کے فاصلے پر ہے؟
خٹر صاحب، قریبی اجرام فلکی کا فاصلہ ناپنے کے لیے ہم نے علم مثلث یعنی ٹریگنومیٹری کا طریقہ کار خطوں کی اسی محفل میں بیان کیا تھا. البتہ دور دراز کے ستاروں کا فاصلہ معلوم کرنے کے لیے سٹینڈرڈ کینڈلز کا تصور استعمال کیا جاتا ہے. اسے سمجھنے کے لیے ایک مثال دیکھیے کہ ایک موم بتی سے نکلنے والی روشنی کی تابناکی یعنی لومینوسٹی ناپی جا سکتی ہے. اسے ناپنے کے بعد اپنے دوست سے کہیے کہ وہ موم بتی ہاتھ میں تھام کر ذرا دور ہوتا چلا جائے. جوں جوں وہ دور جائے گا موم بتی کی تابناکی کم ہوتی جائے گی، اور یوں موم بتی کی نئی لومینوسٹی کو ناپ کر آپ فاصلے کا اندازہ کر لیں گے. خلا میں موم بتی کا متبادل ایک خاص طرح کے ستارے ہیں جو غبارے کی طرح پھولتے اور سکھڑتے رہتے ہیں، اور اس عمل میں ان کی تابناکی کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے. لیکن کوئی ستارہ جتنا زیادہ تابناک ہوگا اتنا ہی زیادہ دیر میں اس کی روشنی کم ہوگی، اور یوں ستارے کی بنیادی تابناکی سے اس ضمنی تابناکی کا موازنہ کر کے ستارے کا فاصلہ معلوم کیا جا سکتا ہے.
خٹک صاحب نے اپنا خط اس جملے پر ختم کیا تھا، جواب جلدی دیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں کئی نوری سال تک انتظار کرنا پڑے.
خٹک صاحب، آپ نے جملہ مزاح کے طور پہ نہیں لکھا تو پھر آپ نوری سال کو شاید مدت ناپنے کا پیمانہ سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ فاصلہ ناپنے کا پیمانہ ہے. روشنی 1 سیکنڈ میں 186,000 میل کا فاصلہ طے کرتی ہے، اور 1 سال میں تقریباً 6 کھرب میل. گویا 1 نوری سال کا مطلب ہوا 6 کھرب میل کا فاصلہ.
اصل میں سال کے لفظ سے یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ شاید ہم وقت یا مدت یا عرصے کو ناپنے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ نوری سال طویل فاصلوں کو ناپنے کا پیمانہ ہے.
جی ہاں، لیکن آج کی محفل میں نایاب خٹک صاحب کے سوال نے بہت سا وقت لے لیا اور ہم عامر رضا صاحب سے مفصل بات چیت نہ کر سکے۔
جی، جنہوں نے دریافت کیا تھا کہ بی بی سی کی عالمی نشریات میں اردو زبان کے پروگراموں کو کب شامل کیا گیا تھا اور آج کل جو نئے لوگ اس سروس میں شامل ہو رہے ہیں ان کو کس طریقے کار سے منتخب کیا جاتا ہے؟
عامر صاحب، ہندوستانی پروگرام کی نشریات تجرباتی طور پہ 1939 میں شروع ہوئی تھیں اور 1940 سے باقاعدہ پروگراموں کا آغاز ہوا تھا۔ 9 برس بعد یعنی 1949 میں یہ ہندوستانی سروس 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، یعنی ہندی سروس اور اردو سروس۔ جب اردو سروس میں نئی آسامیاں پیدا ہوتی ہیں تو قومی اخبارات میں اور بی بی سی کی ویب سائٹ پر اشتہار دے دیا جاتا ہے اور درخواستیں وصول کی جاتی ہیں۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں یا ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں تو ہمیں خط لکھ سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ خطوں کی محفل اختتام کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کو اسی وقت آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ نگار صدیقی اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
خبروں کا سلسلہ، خطوں کا سلسلہ آپ نے عارف وقار کے ساتھ سنا۔ یوں تو پاکستانی اداکار احسن خان نے 10 برس کے دوران بہت سے مقبول کردار نبھائے، لیکن ڈرامہ سیریل اڈاری میں ان کی وہ پہلی بار منفی کردار میں نظر آئے اور حقیقت سے قریب تر ان کی اداکاری بہت سرائی گئی۔ لیکن پاکستان میں ذرائع ابلاغ کے نگراں ادارے پیمرا نے اسی ڈرامے سے وضاحت بھی طلب کر لی۔ ہماری ساتھی فیفی ہارون نے اس موضوع پر احسن خان سے گفتگو کی۔
احسن خان، ہمارے اسٹوڈیو میں آ جانے کا آپ کا بہت شکریہ۔ آپ سیدھا شوٹنگ سے آ رہے ہیں اس وقت؟
جی ہاں، ایک فیچر فلم بن رہی ہے، اس کی شوٹ چل رہی ہے، اور آج کل آپ کو پتا ہے کراچی کا ٹیمپریچر بڑا ہائی ہو گیا، 37 ٹوڈے، اور بہت ہیومڈ تھا تو کافی گرمی۔
آپ کی شوٹنگ کی وجہ سے ہائی ہو گیا؟ کون سی فلم کے لیے شوٹ کر رہی ہے؟ وہ چھپن چھپائی؟
3-4 لڑکوں کا ایک گروپ بنتا ہے، دیئر ایمبیشس، دے گیٹ انٹو رانگ تھنگز آلسو، لیکن وہ مطلب
آپ پولیس والے نہیں ہیں؟
نہیں، جو اگر ایک پکچر جو شاید آپ جس کی بات کر رہی ہیں پولیس والی جو وائرل ہوئی تھی پکچر، وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر سچویشن میں اپنا لباس یا اپنا بھیس بدل کے جاتے ہیں جگہوں پہ۔
تو اس قسم کی فلمیں آپ کو پسند ہیں؟
بہت مزے کا اسکرپٹ ہے، بہت لائٹر نوٹ پہ وہ فلم چلتی ہے۔ ہماری پبلک کو اس طرح کی فلمیں پسند بھی آ رہی ہیں اور اس طرح کی فلمیں بننی بھی چاہیے، بیکاز انٹرٹینمنٹ لوگوں کے لیے، عوام کے لیے کتنی کم ہے اور مشکلات زیادہ ہیں۔
انٹرٹینمنٹ ایک طرف ہوتا ہے، دوسری طرف سوشل ایشوز جو ہوتے ہیں، اور وہ اس قسم کے ایشوز ہوتے ہیں جو بڑی مشکل سے سامنے آتے ہیں، اور جب سامنے آتے ہیں تو شاید اس قسم کا ڈرامہ ہوتا ہے جیسے اڈاری ہے، ایک سیریل ہے جس میں آپ کام کر رہے ہیں۔
بالکل،
جن لوگوں نے دیکھا نہ ہو، اڈاری کس ایشو کے بارے میں ہے؟
کبھی کبھی ایسے اسکرپٹس آتے ہیں جو بڑے زبردست آپ کو لگتے بھی ہیں اور لوگ پسند بھی کرتے ہیں، تو میری پچھلے 1-2 سالوں سے کوشش رہی کہ میں جو اسکرپٹ اٹھاؤں وہ ڈفرنٹ ہو، مطلب کچھ اس میں کرنے کے لیے ہو ایز این ایکٹر، اور لوگوں تک جب پہنچے تو ایک اچھی چیز بھی ہو۔ اڈاری چائلڈ ابیوز پہ ہے، تشدد اینڈ جنسی تشدد آلسو۔
مالو جی، میں بڑی عزت کرتی ہوں تیری،
پیار کر پیار۔
مالو جی میرا ہاتھ چھوڑ۔
ایک کنٹروورشل سا سبجیکٹ ہے، ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جو عام طور پہ اٹھایا جاتا ہے۔
مجھے یہ لگتا ہے اگر ہم اس کو اب دیکھیں تو کنٹروورشل بن گیا ہے، جبکہ میری نظر میں یہ بالکل ایک بیسک اور نارمل سبجیکٹ ہے، کیونکہ ہم نیوز چینلز بھی دیکھتے ہیں، ہم ری انیکٹمنٹس بھی دیکھتے ہیں چینلز پہ، نئے نئے اسکینڈلز آتے ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ بڑے ہٹ ہیں ہمارے ٹاک شوز، تو اس طرح کے ٹاپکس اور اس طرح کی چیزیں تو عام ڈسکس ہوتی ہیں وہاں پہ۔ قصور کیس تھا ایک، اور ایک ابھی ایبٹ آباد کا ایک کیس آیا، اور صرف یہ نہیں کہ پاکستان میں ہوتا ہے، ہر جگہ پہ دنیا میں اچھی اور بری چیز ساتھ ساتھ چلتی ہے۔
مگر جب اپنے ملک میں ایسی بات سامنے آتی ہے یا ہوتی ہے تو پھر یہ نہیں کہ اسے پیچھے چھپا دیا جائے یا پیچھے کر دیا جائے اور اس کی بات ہی نہ ہو۔
یہی مقصد تھا اس پلے کا، اور مجھے جب یہ اپروچ کیا گیا تو میں بھی بڑا حیران ہوا کہ مجھ سے آپ اتنا آؤٹ رائٹ نیگیٹو رول آپ نے کیوں بولا کرنے کے لیے، بیکاز مائی امیج از ٹوٹلی ڈیفرنٹ۔
یوزول آپ کا رول نہیں
نہیں تھا۔ میں نے جب پڑھا تو بڑا خوفناک تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس قدر غلیظ اور گندی سوچ کا مالک ہے کہ ایک چھوٹی بچی پہ بھی گندی نظر رکھتا रखता है और एक अपनी नेबर जो जवान है उसपे भी रखता है। हमारे ड्रामों में आप देखें जनरली एक रेप अटेम्प्ट करना किसी पे या एक ग्रोन अप लड़की पे गंदी नजर रखना को बिल्कुल बुरा नहीं समझा जाता, ये तकरीबन हर ड्रामे में होता है। औरतों को मारना, तलाक देना, तेजाब फेंक देना, शराब पीना, ये काफी एक्सेप्टेड है ड्रामे में। लेकिन जहां पे अगर सटल वे में भी ये दिखाया गया कि ये बच्ची पर भी थोड़ी नजर रखते हैं तो वो शायद वो डाइजेस्ट करना वाकयतन मुश्किल है मेरे लिए पढ़ते हुए भी और लोगों के लिए देखते हुए भी। मैं और समिया और बशरा अंसारी जितने भी लोग हैं,
हम लोगों की बड़े नाम हैं,
बड़े नाम हैं, हम सब लोगों की ये सोच और एक नीयत जिसको आप बोलते ये थी, हम लोग एक अवेयरनेस प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये अवेयरनेस उन लोगों तक पहुंचे जहां पे ये कुछ होता है। बेचारे कुछ लोग कंप्लेन कर नहीं सकते, कुछ केसेस बाहर आते हैं,
लीन से केसेस होते हैं, दबा दिए जाते हैं
बिल्कुल। और मैं आपको एक बड़ी अजीब बात बताऊं, मेरे घर में इन्हीं दिनों में हमारी हेल्पर हैं, वो घर में आती हैं तो वो मुझे पिछले एक दो महीने से बोल रही कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई, 8-10 साल की बच्ची है, वो कहने लगी माय डॉटर इज पता नहीं पजेस्ड है, क्या हो गया, जिन चिपक गए हैं क्या, क्योंकि ये स्क्रिप्ट आया हुआ था और पता नहीं क्यों फिफी मेरे जहन में आया, उस बच्ची के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो शायद एक शुरुआत थी कि किसी ने कुछ करना चाहा और एग्जैक्टली ये कहानी थी। तो मैंने सोचा कि मुझे ये प्ले करना है।
अजीब सी बात है कि जो ड्रामा आप प्ले कर रहे हैं वही चीज जो है आपके सामने हो रहा है असल जिंदगी में।
बिल्कुल उसी चीज ने मुझे ज्यादा पुश किया ये करने के लिए और मैं बड़ा सरप्राइज होता हूँ जब मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आई एम एन एक्टर, आई डोंट फॉलो एनी टिपिकल पाकिस्तानी या बॉलीवुड एक्टर्स जो एक डगर पे चलते रहते हैं सारी जिंदगी और वहीं पे एंड करते हैं।
मगर अब ये प्रोजेक्ट जो है ये काफी मुश्किलात से गुजर रहा है क्योंकि इस पे एक नोटिस इशू हुआ है पैमरा की तरफ से कि गैर अखलाकी कंटेंट इसमें है। यहाँ आके ये बात आ जाती है कि क्या ये चीजें जो हैं इन्हें दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, आपकी राय क्या है?
देखिए मुझे पर्सनली अगर आप पूछें, सब टेलीविजन वाले रेटिंग्स पे बड़ा जज करते हैं चीज को। संडे को ये चलता है पाकिस्तान में, इसकी पहली एपिसोड की 4.9 एंड देन इट ग्रू 5.2, इसकी रेटिंग्स बड़ी जबरदस्त रेटिंग्स आई। उसके बरक्स जो बाकी चैनल्स जितने भी हैं उनकी बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस ऑन एयर हुई लेकिन वो उस तरह से पसंद नहीं की जा रही, तो पहला प्रूफ तो यहाँ से मिल गया कि लोगों ने इसको पसंद किया।
अगर रेटिंग्स इतनी हाई आ रही हैं, इसका मतलब है कि कोई रग जो है वो छू गई है, मतलब
छू गई है
कि लोगों ने इसे देखा है, पहचाना है।
बिल्कुल, बिल्कुल। और इस प्रोजेक्ट में मेजर एक्टर्स लेने का मकसद यही था कि ये चीज नोटिस हो। जब एक मेरे जैसा जिसका इमेज टोटली डिफरेंट है मैं आके कुछ बुराई करता हूँ, नोटिस बड़ी होती जैसे हो रही है,
उससे ये एक फीलिंग होती है कि जो लोग सही लगते हैं वो शायद सही ना भी हो।
बिल्कुल, बुरे आदमी के सर पे सींग नहीं होते। फोर्थ एपिसोड में ये हुआ कि एक सीन है, बच्ची है जो कि ना तो मेरा उस ब्लड रिलेशन है, वो हमसाई है हमारी, मुझे खालू बोलती है, इम्तियाज जो कैरेक्टर है उसको बुरी नजर से देखता है। एक इस बात पे एतराज आया, दूसरा ये कि एक बहुत सटल वे में छोटी बच्ची को, क्योंकि वो इम्तियाज जब अपने ट्रांस में जाता है उस गंदी जहनीयत में जब वो चीज उजागर होती तो वो सोच इस लड़की का रहा होता है जो उसको खालू कहता है और सामने ये छोटी बच्ची आती तो उसको भी कहता है कि तू तो बड़ी हो रही है और तू तो अच्छी लग रही है।
ओ जरा जोर तो लगा।
मैं इतनी जोर जोर से दबा रही हूँ, तुझे दर्द नहीं हो रहा?
और तेरे हाथों से दर्द थोड़ी होगा, नरम निक्के निक्के हाथ हैं तेरे।
दिखाना ये चाह रहे थे कि आपके अपने लोग होते हैं जो डेंजरस भी हो सकते हैं। आप जितने भी केस स्टडी कर लें चाइल्ड अब्यूज के पूरी दुनिया में, मोस्टली घर के अंदर के लोग हैं, चाहे वो मुलाजमीन हो, सौतेले बाप हो या सगे रिश्तेदार भी ऐसा करते हैं। तो उस इशू को सटल वे में टच किया, पेमरा ने उस पे नोटिस भेजा। आई वुड टोटली रिस्पेक्ट द लॉज एंड कल्चरल वैल्यूज दैट वी हैव, बट अगर एक प्ले जो हम दिखाते हैं जिसमें एक रेपिस्ट जो है वो हीरो बन के फिर रहे हैं और
जो हमारे यहाँ इस किस्म के प्लेज भी दिखाए जाते हैं
और जो ये जादू टोन, हम क्या मतलब सिखाते हैं? आप देखिए हमारी कोई तो जिम्मेदारी है ना, सोचता समझता इंसान कुछ तो चाहता है कि इम्प्रूवमेंट आए उसके इर्द गिर्द भी, उसकी सोसाइटी में भी और शोबिज में भी इम्प्रूवमेंट हो, हमें पर्सनली भी इवॉल्व करना चाहिए, हमें एजुकेट भी करना चाहिए।
आपके बारे में ये है कि यू आर अ बिट ऑफ अ डू गुडर, काफी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं आपके, एक है दीवार मेहरबान, शुरू हुआ था ये प्रोजेक्ट ईरान में, फिर आपने कराची में भी ये किया।
बिल्कुल किया, दीवार मेहरबान जो थी पार्ट ऑफ अ वॉल वेयर यू लीव योर ایکسٹرا تھنگز، آپ کے گھر میں کپڑے، چیزیں، سامان جو آپ چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ چیزیں کسی اور کی ضرورت کی ہوتی ہیں اور ان کے لیے بڑی قیمتی بھی ہوتی ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں سامان پڑا رہتا ہے اور ہم لوگ کہتے ہیں اچھا کسی کو دے دیں گے اور وہ پڑا ہی رہ جاتا ہے، اور ہم اگر وہاں چھوڑ آئیں اس پوائنٹ پہ تو کسی کے کام آ جائے گی وہ چیز. ایز اے نیشن آئی لو اٹ وین ایوری ون وانٹس ٹو ڈو سم تھنگ گڈ.
چھوٹا سا سوال ہے مگر شاید اس کا جواب بڑا ہو، یہ کیوں کرتے ہیں آپ یہ چیزیں؟
کیونکہ مجھے انتہائی ہی سیٹسفیکشن ملتی ہے کر کے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اپنے لیے کیوں جیوں صرف. When I do something just for myself, بہت گلٹ ہوتا ہے.
اور وہ صاحب تھے جو آپ کا بڑا ایک وائرل ویڈیو ہو گیا، پڑھے لکھے مگر بہت ہی غریب، آپ کہیں انہیں ملے روڈ پہ اور آپ نے ان کی کہانی فلم کی اور پھر وہ پوری کہانی وائرل ہو گئی سوشل میڈیا پہ اور انہیں جاب بھی مل گئی.
جی ہاں بالکل، وہ ان کی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ جاب کر پاتے. وی ہیڈ ٹو سینڈ ہم ٹو ا ریہاب سینٹر. میں اس کی فیملی سے ملا اور اس کی فیملی نے بولا کہ آپ نے ایک کام تو اتنا بڑا کیا ہے سن کہ آپ کو نہیں پتا. کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مر گئے ہیں اور ہم ان سے 6 یا 8 سال بعد ملے ہیں. تو میں نے کہا چلو یار، اس آدمی کی زندگی بہتر ہو گئی اور یہ اپنی فیملی سے بھی مل گیا، تو میرے سے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست کام کرا دیا. آئی واز ویری ہیپی.
دوسری طرف ہم آپ کو کیٹ واک پہ کافی دیکھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ملبوسات میں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ 1 یا 2 یا 3 سیلیبریٹیز ہوتے تھے، اب تو پوری پوری کاسٹ آ گئی ہے. میرا خیال آپ نے تو 2-3 دفعہ واک کیا ہے اس فیشن ویک میں.
It's been 10 years I'm in this field. سب اچھے دوست بن گئے ہیں کافی لوگ.
زیادہ نہیں دوستی ہو گئی آپ
کی؟ پتہ نہیں، ویسے میں جنرلی اتنی زیادہ کرتا نہیں، لیکن آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں.
میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہی،
ہماری انڈسٹریز گرو کر رہی ہیں تو وی آل سپورٹ ایچ ادر. ایک فلم کا گانا ہے، اس میں کپڑے مجھے اپنے بنوانے ہیں تو میں انہی ڈیزائنرز کی سروسز لوں گا.
ایک یکجہتی کی بات،
یکجہتی بھی ہے اور ایک دوسرے کے کام کو ہم پروموٹ بھی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے کام کو.
آپ پیدا ہوئے تھے لندن میں مگر آپ قیام کر رہے ہیں پاکستان میں. سب سے اچھی بات پاکستان میں رہنے کی آپ کو کیا لگتی ہے اور سب سے بری بات کیا لگتی ہے؟
پاکستان ایک زبردست ملک ہے، مجھے ایک بڑی اٹیچمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ اور لوگ بڑے ہی اچھے ہیں. دی اونلی پرابلم از جو تعلیم کی جو کمی ہے، اور جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے ان کے لیے تعلیم ہے ہی نہیں. پاکستانی لوگوں کو بیسک چیزیں نہیں دی گئیں کہ وہ دھیان دے سکے، اپنی امپروومنٹ میں کام کر سکے. ان کو کمانے میں اتنا گھسا دیا ہے کہ وہ بےچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، وہ کھانا روٹی کمانے کے چکروں میں اور کچھ کر نہیں پاتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید خوبصورت سڑکیں اور گھر بننے سے ترقی ہو جائے. لوگوں کے مائنڈ سیٹ تبدیل ایجوکیشن سے ہی ہو سکتے ہیں.
گنگناتے ہیں آپ؟
ہاں جی کبھی کبھی.
اس موقع پہ بھی گنگنا دیجیے.
لا 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 مجھے رات دن بس مجھے چاہتے ہو، مجھے رات دن بس مجھے چاہتی ہو. بس اتنا ہی آتا ہے یار، چھوڑیں آپ کیا سنیں گے. میں ہمیشہ یہ گانا جب میری بیوی بہت تنگ ہوتی ہے نا، جب غصے میں ہوتی ہے، اس کو یہ سناتا ہوں. میں اس کو بڑا تنگ کرتا ہوں، بالی ووڈ موڈ میں آ جاتا ہوں میں اچانک.
پاکستانی اداکار احسن خان گفتگو کر رہے تھے ہماری ساتھی فیفی ہارون سے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ایک نظر ڈالتے ہیں. سب سے مقبول خبر جو اس وقت آپ سب سے زیادہ پڑھ رہے ہیں وہ ہے افغان حکام کی جانب سے ملا منصور کی ہلاکت کی تصدیق، اور وسعت اللہ خان کا ریڈیو کالم بات سے بات دوسری مقبول چیز ہے جو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آپ پڑھ سکتے ہیں. تیسری مقبول خبر، پنجاب میں شدید گرمی، سرکاری اسکولوں میں چھٹیوں کا اعلان. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیے، آپ ہماری نشریات اپنی سہولت کے مطابق جب چاہیں دوبارہ سن سکتے ہیں، اور آپ ہمارے اور فیچرز جو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر موجود ہیں اپنی سہولت کے مطابق دیکھ سن اور پڑھ سکتے ہیں. سیروین اختتام کو پہنچا. سیروین کے ایڈیٹر تھیں امبر خیری، پروڈیوسر تھے فیاض احمد، یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجرز تھیں کیٹی ہیرس، اور اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دے رہے تھے عامر صدیق. اب جعفر رضوی کو تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے اور چلتے چلتے خبروں کا خلاصہ سنیے عبداللہ فاروقی سے.
پاکستان نے گزشتہ روز کیے جانے والے امریکی ڈرون حملے کو اپنی خود مختاری پر حملہ قرار دیا ہے، جس میں افغان طالبان کے رہنما ملا اختر منصور کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ شام میں کئی باغی گروپوں نے جنگ بندی پر عمل درآمد سے اس وقت تک انکار کیا ہے جب تک شامی فوج دمشق کے مضافات میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں پر حملے بند نہیں کرتی۔ عراقی حکام نے شہر فلوجہ میں رہنے والوں کو شہر چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے، کیونکہ وہ وہاں سے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا قبضہ چھڑانے کے لیے بڑا حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بینکاک میں 200 لوگوں نے اس فوجی بغاوت کے 2 سال مکمل ہونے پر احتجاج کیا ہے، جس کے نتیجے میں منتخب حکومت برطرف کی گئی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے میانمار سے مزید معاشی پابندیاں اٹھانے سے قبل ڈوم مور کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔